السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. بلوچستان کے ضلع لورالائی میں کوئلے کی ایک کان میں دھماکے سے 3 کان کن ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن اور مصالحت کی کوششوں کی راہ میں کئی مشکلات حائل ہیں, اور اسی وجہ سے اسلام آباد ان کوششوں کو آگے بڑھانے میں محتاط ہے. پاکستان کی وفاقی حکومت نے جعلی بینک اکاؤنٹس میں ملوث پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے. پچھلے برس جنوری کو کراچی کے پولیس کے جعلی مقابلے میں مارے جانے والے نقیب اللہ محسود کی برسی کی تقریب آئندہ 19 جنوری کو ان کے آبائی علاقے جنوبی وزیرستان میں ہوگی. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سردی کی شدید لہر جاری ہے, جس کی وجہ سے علاقے میں زندگی کے معمولات متاثر ہوئے ہیں. اور جمعرات کو امریکی حکومت کی جزوی بندش کا 6 دن ہو گیا ہے, اور صدر ٹرمپ کانگریس کو دباؤ میں لا کر صورتحال کے خاتمے کا مشورہ دے رہے ہیں. شام سے امریکی فوجی واپس بلانے کے متنازع فیصلے کے بعد کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق کا غیر اعلانیہ دورہ کیا, جہاں انہوں نے امریکی فوجیوں سے ملاقات کی. انڈونیشیا میں گزشتہ ہفتے سونامی کو جنم دینے والے آتش فشاں اٹک کراکاٹاؤ کا بڑا حصہ منہدم ہو گیا ہے, جس کے بعد حکام نے نزدیکی جزائر کے لوگوں کو ساحل سے کم از کم 1 کلومیٹر دور رہنے کی ہدایت کی ہے. سونامی سے مرنے والوں کی تعداد 400 سے زیادہ ہو گئی ہے. یہ تھیں 6 سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. بلوچستان کے ضلع لورالائی میں کوئلے کی ایک کان میں دھماکے سے 3 کان کن ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں. محکمہ مائنز کے ایک مقامی افسر محمد عاطف نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ جمعرات کی صبح 5 کان کن ضلع لورالائی کے علاقے چماؤ لنگ میں ایک کان سے کوئلہ نکالنے کے لیے سینکڑوں فٹ زیر زمین گئے تھے, جہاں دھماکہ ہونے سے کان کا ایک بڑا حصہ بیٹھ گیا اور 3 کان کن ٹنوں مٹی کے نیچے دب گئے. انہوں نے بتایا کہ 2 مزدور کان کے کسی دوسرے حصے میں کام کر رہے تھے جو دھماکے میں زخمی ہوئے ہیں. امدادی کارکنوں نے فوری طور پر دونوں زخمی کان کنوں کو کان سے نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے, جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن اور مصالحت کی کوششوں میں کئی مشکلات حائل ہیں, اور اسی وجہ سے اسلام آباد ان کوششوں کو آگے بڑھانے میں محتاط ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے یہ بات جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. محمد فیصل کا کہنا تھا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں پیش ہیں, اور اسی وجہ سے انہیں 4 ملکوں کا دورہ کرنا پڑا تاکہ اسٹیک ہولڈرز ایک صفحے پر رہیں. ایران کی خبر رساں ادارے تسنیم نے بدھ کے روز ایران کے سیکیورٹی اہلکار کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایران کی افغان طالبان سے ملاقات ہوئی ہے, جسے چند ہی روز قبل شدت پسندوں نے متحدہ عرب امارات میں مفاہمتی مذاکرات کیے تھے. ایران کے قومی سلامتی کے رہنما ادارے کے سیکرٹری علی شمخانی نے یہ اعلان افغان دارالحکومت کابل کے دورے کے دوران کیا, جس کی اطلاع ایران کے کئی اداروں نے جاری کی ہے. طالبان نے کہا ہے کہ انہوں نے متحدہ عرب امارات, پاکستان اور سعودی عرب سے بھی ملاقاتیں کی ہیں, لیکن شدت پسندوں نے افغانستان سے آنے والے وفد سے ملاقات سے انکار کیا ہے. انڈونیشیا میں گزشتہ ہفتے سونامی کو جنم دینے والے آتش فشاں اٹک کراکٹاؤ کا بڑا حصہ منہدم ہو گیا ہے, جس کے بعد حکام نے نزدیکی جزائر کے لوگوں کو ساحل سے کم از کم 1 کلومیٹر دور رہنے کی ہدایت کی ہے, جبکہ سونامی سے مرنے والوں کی تعداد 400 سے زیادہ ہو گئی ہے. جاپان کے خلائی تحقیقات کے ادارے نے سیٹلائٹ کی مدد سے جمع کیے جانے والے ریڈار ڈیٹا کو تصاویر میں ڈھالا ہے, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آتش فشاں پھٹنے کے بعد سے اٹک کراکٹاؤ نامی جزیرے کے حجم میں نمایاں کمی آئی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ عراق کے غیر اعلانیہ دورے کے بعد وائٹ ہاؤس واپس آ گئے ہیں. انہوں نے عراق میں تعینات امریکی فوجیوں سے ملاقات کی. اس جنگ زدہ علاقے کا ان کا بحیثیت صدر پہلا دورہ تھا اور اسے صیغہ راس میں رکھا گیا تھا. وطن واپسی کے ایک گھنٹے کے بعد ایک ٹویٹر پیغام میں صدر نے کہا کہ میں ابھی عراق اور جرمنی میں فوجیوں سے مل کر آیا ہوں. ایک بات یقینی ہے کہ ہمارے ملک کی نمائندگی غیر معمولی لوگ کر رہے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ جیت کیسے حاصل کی جاتی ہے. امریکی کاروباری حکومت کی بندش کا جمعرات کے روز چھٹا دن ہے اور یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کانگریس میں ڈیموکریٹس کے درمیان اس تعطل کو دور کرنے کے لیے کوئی سمجھوتا طے پا سکتا ہے. جمعرات کی صبح ایک ٹویٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ ڈیموکریٹس کو بالآخر یہ احساس ہو جائے گا کہ ہمیں جنوبی سرحد پر سرحدی سیکیورٹی اور دیوار کی اشد ضرورت ہے. انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ شٹ ڈاؤن کے دوران حکومت کے جن کارکنوں کو تنخواہ نہیں مل رہی ان میں زیادہ تر ڈیموکریٹس ہیں. بدھ کے روز جب اخباری نمائندوں نے صدر ٹرمپ سے سوال کیا کہ یہ شٹ ڈاؤن کتنا عرصہ جاری رہے گا تو صدر نے کہا جتنا عرصہ بھی یہ جاری رہے. میرا مطلب ہے کہ ہمیں دیوار تعمیر کرنی ہے, ہمیں تحفظ چاہیے. صدر نے اس امکان پر تبصرے سے انکار کیا کہ وہ دیوار کی تعمیر کے لیے $5 ارب کے مطالبے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اس کے بجائے سرحدی سیکیورٹی کے لیے اخراجات میں اپنے مطالبے کو کم کر دیں گے. کانگریس میں ڈیموکریٹ لیڈرز ملک کو افراتفری میں دھکیلنے کا ذمہ دار ٹرمپ کو ٹھہرا رہے ہیں. ایک امریکی تجارتی وفد 7 جنوری کو اطلاعات کے مطابق چین جا رہا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر اس کے بعد یہ پہلی بالمشافہ ملاقات ہے جب صدر ٹرمپ اور صدر شی نے 1 دسمبر کو ارجنٹائن میں ایک ملاقات میں تجارتی جنگ کو روکنے پر اتفاق کیا تھا. سعودی عرب کے شاہ سلمان نے اپنی کابینہ میں جمعرات کے روز تبدیلیاں کی ہیں اور نیا وزیر خارجہ مقرر کیا ہے. شامی اعلان کے مطابق ابرال الاطاف کو عادل الجبیر کی جگہ لے گیا ہے. جبیر کا عہدہ گھٹا کر انہیں امور خارجہ کا وزیر مملکت بنا دیا گیا ہے. مشرقی جمہوریہ کانگو میں پولیس نے جمعرات کے روز ان مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کی اور گانسو گیس پھینکی جو اتوار کے روز کے صدارتی انتخابات سے باہر کیے جانے پر احتجاج کر رہے تھے. درجنوں مظاہرین نے بینی شہر کے ایبولا سینٹر پر حملے کیے اور ٹائر جلائے, جبکہ اس سے پہلے انتخابی کمیشن نے اعلان کیا کہ وہ بیٹھی بوٹیمبو اور دوسرے ارد گرد کے علاقوں میں ایبولا کی مہلک وبا پھیلنے کے باعث انتخابات مارچ تک ملتوی کر رہا ہے. کمیشن نے مغربی شہر یومبی میں بھی نسلی فسادات کے باعث انتخابات میں تاخیر کر دی. عراق نے 1 سال قبل داعش پر فتح کا اعلان کیا تھا, لیکن چونکہ حملے ابھی جاری ہیں اس لیے مکینوں کا کہنا ہے کہ شہر کی تعمیر نو شروع کی جائے, لیکن صورتحال میں استحکام ایک سوالیہ نشان ہے. موصل کے تمام مضافات جو عراق کا ایک بڑا شہر ہیں ملبے کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں, جبکہ قدیم شہر کی گری ہوئی عمارتوں کے اندر سے اب بھی لاشوں کی بو آتی ہے. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ان میں سے بیشتر خبروں کی تفصیلی رپورٹس کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائیں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن اور مصالحت کی کوششوں کی راہ میں کئی مشکلات حائل ہیں اور اسی وجہ سے اسلام آباد ان کوششوں کو آگے بڑھانے میں محتاط ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے یہ بات جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن اور مصالحت کی کوششوں کی راہ میں کئی مشکلات حائل ہیں اور اسی وجہ سے اسلام آباد ان کوششوں کو آگے بڑھانے میں محتاط ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے یہ بات جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ محمد فیصل کا کہنا تھا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں پیش پیش ہیں۔ وی او اے سے گفتگو میں محمد فیصل کا کہنا تھا کہ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کی راہ میں یقیناً چیلنجز ہیں۔
یقیناً ہیں چیلنجز ہیں، اسی لیے ہم بڑا کیئرفل ہیں آگے چلتے ہوئے، مگر ایٹ دی ہائیسٹ لیول فارن منسٹر خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں انیشیٹو کو، اور چار ممالک میں خود جانا پڑا تاکہ یہ کہ تمام پارٹنر اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایک پیج پر رہیں اور ان کو وضاحت سے بیان کیا جا سکے کہ کیا ہمارے آگے اسٹیپس ہیں اور کیا پلان ہے۔
وزارت خارجہ کے ترجمان کا یہ بیان رواں ہفتے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خطے کے چار ممالک افغانستان، ایران، چین اور روس کے دورے کے بعد سامنے آیا ہے۔ محمد فیصل کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان افغانوں کی قیادت اور سرپرستی میں افغان امن عمل کی حمایت کرتا ہے اور اسی کے لیے کوشاں ہے۔
ہم ایک افغان لیڈ اور افغان اونڈ پیس پروسیس کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ اسی راستے میں ہم کاوش کر رہے ہیں، اور ہم نے آج سے نہیں، ہمارا شروع سے کہنا ہے کہ اس کا حل پولیٹیکل ہوگا، سیاسی یعنی کہ بات چیت سے ہوگا۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ اس کا حل بات چیت گفتگو سے ہوگا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں آگے اچھی پیش رفت ہو۔
جب پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان سے پوچھا گیا کہ کیا افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست بات چیت کا کوئی امکان ہے تو محمد فیصل نے کہا کہ وہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔
اس پہ میں کمنٹ نہیں کر سکوں گا، میں نے بتایا بڑا ہی ہم اس میں کیئرفل ہیں، مگر اچھی خبریں ہیں، انشاءاللہ اچھی آگے آئیں۔
وی او اے سے گفتگو میں ترجمان دفتر خارجہ نے پاک امریکہ تعلقات کے بارے میں کہا کہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات اب مثبت راہ پر گامزن ہیں۔
اچھے پازیٹیو راستوں پہ چل پڑے ہیں۔ امید ہے کہ یہ جو ہیکپس تھے جو پہلے تھے بالکل ایکسیپٹڈ تھے، کہ یہ پرابلمز تھے، ہم ان کو اوور کم کر لیں گے، ہم امید رکھتے ہیں۔
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے پاکستان کے اس دعوے کو بھی دہرایا کہ اسلام آباد نے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ابوظہبی میں 3 روز تک براہ راست مذاکرات ہوئے تھے، جس میں افغانستان میں امن و مصالحت، عارضی جنگ بندی اور افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے معاملات پر بات چیت ہوئی۔ بات چیت کے دوران پاکستان، سعودی عرب اور میزبان ملک متحدہ عرب امارات کے نمائندے بھی موجود تھے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی وفاقی حکومت میں جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں ملوث پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ آصف علی زرداری جی آئی ٹی کو سنجیدہ لیں گے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ کے اجلاس کے فیصلوں سے متعلق علی رانا کی رپورٹ۔
وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بتایا کہ اجلاس میں جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں 172 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جن میں آصف زرداری سمیت دیگر ملزمان بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پرانا پاکستان نہیں جہاں دونوں بڑے سودے بازی کر لیں اور ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ ملک میں احتساب کا عمل بلا خوف و خطر جاری رہے گا۔
کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 172 لوگ جو کہ اس جی آئی ٹی کا حصہ ہے، اس میں ان تمام کے نام جو ہیں وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیسہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جی آئی ٹی کو سیریسلی نہیں لیتے، امید ہے آج کے بعد وہ اس کو سیریسلی لیں گے، اور آئندہ آنے والوں دنوں میں ان کو معلوم ہوگا کہ اس تفتیش کی، اس انکوائری کی سیریسنیس کیا ہے۔
کڑی خدا بخش میں سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنا نام ای سی ایل میں شامل کرنے پر براہ راست تبصرہ تو نہیں کیا، البتہ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی پریس کانفرنس پر جواب دیا کہ حکومتی ہتھکنڈوں سے ہم نہیں ڈرتے، پہلے بھی ان کا مقابلہ کیا اور اب بھی کریں گے، ان لوگوں کو سوائے ٹی وی پر باتیں کرنے کے کچھ نہیں آتا۔
حال ہی میں اس لاڈلے کے پھٹے ہوئے ڈھولوں نے ہمیں پھر للکارا ہے۔ میں ان پھٹے ڈھولوں کو اور لاڈلے کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے یہ بنائے ہوئے ہٹکندوں سے نہیں ڈرتے، ہم نے پہلے بھی ان ہٹکندوں کا مقابلہ کیا ہے اور اب بھی کریں گے۔
کراچی میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے فواد چودھری کا کہنا تھا، کراچی میں امن کی صورتحال اچانک خراب ہوئی اور علی رضا آبدی کے قتل سمیت کئی واقعات ہوئے، اس وقت شہر میں کچھ گینگز دوبارہ فعال ہو گئے ہیں اور باہر بیٹھے کچھ لوگ امن خراب کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایم کیو ایم لندن کے قائد الطاف حسین پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی اور ایم کیو ایم الطاف حسین کی جانب سے کراچی میں امن خراب کرنے کا معاملہ برطانیہ اور جنوبی افریقہ سے اٹھایا جائے گا۔
الطاف حسین کیا جو یہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس جو انہوں نے وہاں پہ برطانیہ میں بیٹھ کے جس طریقے سے یہاں پہ لوگوں کے قتل کے احکامات جاری کیے، ان معاملات کو برطانوی حکومت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ساؤتھ افریقن گینگز کراچی میں متحرک، یہ بھی بہت عام ہے کہ ان ساؤتھ افریقن گینگز کو وہاں پہ بھی سکویز کیا جائے، وہاں پر بھی ان کے اوپر قانونی قدغنیں لگائی جائیں جہاں سے یہ بیٹھ کے کر رہے ہیں۔
فواد چودھری نے بتایا کہ اسلام آباد سے سینٹ اور قومی اسمبلی میں خواتین کی ایک ایک نشست میں اضافے کی تجویز پر غور جاری ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پچھلے برس جنوری کو کراچی پولیس کے جعلی مقابلے میں مارے جانے والے نقیب اللہ محسود کی برسی کی تقریب آئندہ 19 جنوری کو ان کے آبائی علاقے جنوبی وزیرستان میں ہوگی۔ نقیب اللہ محسود کے والد حاجی محمد خان اور جنوبی وزیرستان کے قومی جرگے میں شامل قبائلی رہنماؤں نے خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ٹانک میں ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد اس رپورٹ میں۔
پچھلے جنوری کو کراچی پولیس کی جعلی مقابلے میں مارے جانے والے نقیب اللہ محسود کی برسی کی تقریب آئندہ 19 جنوری کو ان کے آبائی علاقے جنوبی وزیرستان میں ہوگی۔ نقیب اللہ محسود کے والد حاجی محمد خان اور جنوبی وزیرستان کی قومی جرگہ میں شامل قبائلی رہنماؤں نے خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ٹانک میں پریس کانفرنس کے دوران واضح الفاظ میں حکومت اور حکومتی اداروں کی طرف سے کی گئی کاروائیوں پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کے ساتھ نہ صرف سابق بلکہ موجودہ وزیر اعظم، فوج کے سربراہ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے انصاف فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا جو ابھی تک ایفا نہیں ہو سکا۔ نقیب اللہ محسود کے والد نے کراچی پولیس کے سابق افسر کے ساتھ صلح کے بارے میں تمام تر اطلاعات کو مسترد کرتی ہوئی کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں دیت قبول نہیں کرے گا۔
نقیب اللہ شہید کراچی میں شہید ہوتا ہے، کراچی میں وہی آدمی 444 آدمی اس نے مارا ہے، پیسہ کماتا ہے، بالکل بزنس مین ہے۔ 3 سال میں وہ 74 دفعہ دبئی گیا ہے۔ وہ بزنس مین کے نام پر میں نے فیار کاٹا ہے، بالکل وہ غائب ہوتا ہے، وہ بھاگ گیا اسلام آباد پر، وہ پکڑا ہے۔ 6-7 آزری ہم لوگوں نے کیا ہے، وہ آزری میں نہیں آ سکتا ہے۔
نقیب اللہ محسود کی گولیوں سے چلنی لاش 13 جنوری 2018 کو کراچی کے ایک علاقے سے ملی تھی۔ اس واقعے کے خلاف ملگیر مظاہروں کے بعد حکومتی اداروں نے کراچی پولیس کے ایک عہدیدار راؤ انور پر نقیب اللہ محسود کو ایک جعلی مقابلے میں مارنے کا الزام لگوایا تھا۔ راؤ انور نے کافی عرصہ تک روپوش رہنے کے بعد اسلام آباد کے عدالت عظمیٰ میں گرفتاری دے دی تھی۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے ضمانت پر ہے۔ اس واقعے نے پختونوں کی سیاسی، سماجی اور انتظامی معاملات کو بھی کافی حد تک متاثر کیا ہے۔ نقیب اللہ محسود کے قتل کے خلاف مظاہروں میں پیش پیش نوجوانوں اور سیاسی کارکنوں نے پختون تحفظ تحریک قائم کیا ہے۔ ایک طرف اگر اس تحریک کو ریاست دشمن قرار دیا جا رہا ہے تو دوسری طرف اس تحریک نے جولائی 2018 کے عام انتخابات میں پختون قوم پرست سیاسی جماعتوں کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا ہے۔ تحریک کے دوبانی اراکین آزاد حیثیت سے ممبران قومی اسمبلی منتخب ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سازی میں اتحادی رہے ہیں، مگر اب وہ موجودہ حکومت سے مایوس بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ نقیب اللہ محسود کے معاملے پر پختون تحفظ تحریک کچھ زیادہ متحرک دکھائی نہیں دیتا، مگر تحریک کے ایک رہنما عبداللہ ننگیال نے واضح کیا کہ وہ وقتاً وقتاً اس مسئلے کو اٹھاتے رہتے ہیں۔
سوشل میڈیا پہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں راؤ انور کے خلاف، اس کو سزا کے لیے درخواستیں منتیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم نقیب اللہ کی جو برسی ہے ابھی، اس پہ ہم احتجاجی جلسہ یا دھرنا دینا چاہتے ہیں۔
عبداللہ ننگیال نے کہا کہ پچھلی عید کے موقع پر وہ تحریک کے مرکزی رہنما منظور پشتین سمیت نقیب اللہ محسود کے گھر گئے تھے اور ان کے بھائیوں اور بچوں سے بھی ملاقات کی تھی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
جمعرات کو امریکی حکومت کی جزوی بندش کا 6ٹا دن ہو گیا ہے اور صدر ٹرمپ کانگریس کو دباؤ میں لا کر صورتحال کے خاتمے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسفر امام۔
یہ شٹ ڈاؤن جنوبی میکسیکو سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے صدر ٹرمپ کے $5 ارب بجٹ میں مختص کرنے کا مطالبہ کانگریس کی جانب سے تسلیم نہ کیے جانے کے بعد شروع ہوا تھا۔ اس کے مقابلے میں ڈیموکریٹ $1,30,00,000 بارڈر سیکیورٹی کے لیے مختص کرنے کو تیار تھے۔ جمعرات کی صبح امریکی فوجیوں سے ملاقات کے لیے جرمنی پہنچنے کے بعد صدر ٹرمپ نے اس شٹ ڈاؤن کے بارے میں بات کی، جبکہ انہوں نے بدھ کو عراق میں امریکی افواج سے اچانک ملاقات کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹ اراکین کو مشورہ دیا کہ وہ اس شٹ ڈاؤن کو ختم کرائیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی عوام ایک دیوار کا مطالبہ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ بہت دباؤ میں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سینٹ میں 10 ڈیموکریٹ ووٹ درکار ہیں، جبکہ ہاؤس 100% ہمارے ساتھ ہے۔ نینسی کہتی ہیں کہ وہ کبھی ہاؤس میں ووٹ نہیں دیں گی، لیکن ہم نے نہ صرف لیا بلکہ ان کے تمام ووٹ لیے۔ کانگریس کے ڈیموکریٹ قائدین کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ شٹ ڈاؤن چاہتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ اس صورتحال سے نکلیں گے کیسے۔ کانگریس کے دونوں ایوانوں کے اجلاس جمعرات کو ہو رہے ہیں، لیکن اس بات کے اشارے نہیں کہ قانون ساز اس فنڈنگ کو منظور کریں گے۔ قومی سلامتی اور عوامی تحفظ کے سرکاری ادارے کھلے ہیں، لیکن دیگر دفاتر بند ہیں، اور 800,000 وفاقی ملازمین فرلو پر ہیں۔ وہ ملازمین جو لازمی خدمت کے زمرے میں آتے ہیں ڈیوٹی پر آ رہے ہیں، لیکن جب تک شٹ ڈاؤن ختم نہیں ہو جاتا انہیں تنخواہیں نہیں ملیں گی۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ شام سے امریکی فوجی واپسی بلانے کے متنازع فیصلے کے بعد کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق کا غیر اعلانیہ دورہ کیا، جہاں انہوں نے امریکی فوجیوں سے ملاقات کی۔ یہ صدر ٹرمپ کا میدان جنگ کا پہلا دورہ تھا۔ صدر ٹرمپ نے عراق میں موجود امریکی فوجیوں کو ان کی خدمات پر شکریہ ادا کیا۔ اسلام آباد سے ثاقب الاسلام کی ایک رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ تیار کی ہے وڈاکا سوارا نے۔
صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ نے کرسمس کے اگلے دن عراق کا اچانک دورہ کیا۔ یہ صدر ٹرمپ کا عراق کا پہلا دورہ ہے۔
ہم یہاں ان تمام چیزوں کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں جو آپ امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور آزاد رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔
پچھلے ہفتے صدر ٹرمپ نے داعش پر فتح کا اعلان کرتے ہوئے شام سے امریکی افواج کے انخلا کا متنازع بیان بھی دیا تھا، اور وہ ممکنہ طور پر افغانستان میں موجود تقریباً 14,000 امریکی فوجیوں میں سے نصف کو واپس بلانے پر بھی غور کر رہے ہیں۔ فوجی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ افواج کی واپسی کے اعلانات خطے کی صورتحال کو خراب کریں گے۔ دوسری طرف امریکی وزیر دفاع جم میٹس اور اسلامک اسٹیٹ کے خلاف لڑائی کی بین الاقوامی اتحاد کے سربراہ بریٹ میگرگ کے استعفوں سے حکمت عملی پر اختلافات بھی واضح ہو گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے عراق میں فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے شام سے افواج کے انخلا کے فیصلے کا دفاع کیا۔
2 سال پہلے جب میں صدر بنا تو وہ ایک غالب گروہ تھا، بہت زیادہ مضبوط۔ آج وہ اتنا غالب نہیں۔
صدر ٹرمپ نے عراق کا دورہ دنیا بھر میں امریکی افواج سے کرسمس پر ویڈیو خطاب کے ایک دن کے بعد کیا۔ کچھ حلقے تنقید کر رہے تھے کہ صدر ٹرمپ سال 2002 کے بعد پہلے امریکی صدر ہیں جو کرسمس کے موقع پر امریکی افواج سے ملاقات کے لیے خود نہیں گئے۔
یہ تھے ثاقب الاسلام جو وداکو سوارا کی رپورٹ پیش کر رہے تھے۔ ڈیجیٹل شعبے میں ہونے والی پیش رفت سے دنیا بھر میں جاری کاروباری متاثر ہوئے ہیں، جن میں موسیقی سے لے کر مصنوعات سازی تک کے کاروبار شامل ہیں۔ اس سے کاروبار کرنے اور چیزوں کی خرید و فروخت کے انداز میں بھی بتدریج تبدیلیاں سامنے آئی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے جم رینڈل نے اس سلسلے میں ماہرین سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا جائزہ لیا کہ ڈیجیٹل شعبے میں ہونے والی اس پیش رفت سے دنیا بھر کی معیشتوں میں کس قسم کے مواقع پیدا ہوئے ہیں اور انہیں کن نئے مسائل کا سامنا رہا ہے۔ اس بارے میں جم رینڈل کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
عالمی تجارت میں ہونے والی ڈیجیٹل پیش رفت سے مصنوعی ذہانت، ای کامرس اور مشینوں کے ذریعے ترجمہ کرنے کے کاروباروں میں مثبت تبدیلیاں سامنے آئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پیش رفت کے باعث مذکورہ کاروبار کرنے والی کمپنیوں کے لیے اخراجات میں کمی کرنا ممکن ہوا، جس کا زیادہ فائدہ چھوٹے ممالک کے برآمد کنندگان اور نئی کمپنیوں کو ہوا۔ بہت بڑے اور طاقتور سرورز نے مختلف ممالک میں ہونے والے سودوں اور ڈیٹا کو مربوط بنایا۔ اس نئے نظام کو بلاک چین کا نام دیا گیا ہے۔ بلاک چین کے ذریعے دور دراز کے ملکوں کی نئی اور چھوٹی کمپنیوں کے لیے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ممکنہ گاہکوں کو باور کرا سکیں کہ وہ مطلوبہ مصنوعات کی تیاری اور ان کی فراہمی اسی انداز میں کرنے کی اہل ہیں جیسا انہوں نے ان سے وعدہ کر رکھا تھا۔ عالمی تجارتی تنظیم ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے سربراہ روبرٹو ایزاویڈو کہتے ہیں
Everybody knows what or who Volkswagen is or Toyota or IBM, but nobody knows who is a small company. Is that a legitimate business?
ہر کوئی فوکس ویگن، ٹویوٹا یا آئی بی ایم سے واقف ہے، لیکن کوئی بھی چھوٹی کمپنیوں کے بارے میں نہیں جانتا کہ آیا وہ قواعد و ضوابط کے مطابق کاروبار کرنے کی اہل ہیں یا نہیں، ان کو کاروبار کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے، کیا وہ قانونی تقاضے پورے کر رہی ہیں۔ بلاک چین کے ذریعے اب ان سوالوں کے جواب مل سکیں گے۔ ڈیجیٹل شعبے میں ایک اور پیش رفت 3D پرنٹنگ ہے، جس کے نتیجے میں اس بات کا امکان ہے کہ کچھ فیکٹریوں کی جگہ ایسی مشینیں لے لیں گی جو محض کاغذ کی چھپائی کرنے کے بجائے باقاعدہ شکل و صورت رکھنے والی اشیاء کو پرنٹ کر سکیں۔ خدشہ ہے کہ 3D پرنٹنگ کی ٹیکنالوجی سے ترقی پذیر ممالک میں کم مہارت کے حامل اور کم اجرت پانے والے افراد کی ملازمتیں کم ہو جائیں گی۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ٹیکنالوجی کے ماہر جوشوا میلٹزر کا کہنا ہے
It would then further undermine, I think, the comparative advantages that developing countries still have in low-cost labor.
میرے خیال میں اس سے ترقی پذیر ممالک کو کم اجرتی مزدوری کے حوالے سے جو فوقیت حاصل تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ ترقی پذیر ممالک کے دیہی علاقوں میں انٹرنیٹ کی رسائی بہت کم ہے۔ اس وقت دنیا کی محض نصف آبادی کو ہی انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہے۔ جوشوا میلٹزر کا کہنا ہے کہ حقیقی پیش رفت کے لیے براڈ بینڈز اور موبائل فونز کی رسائی نہایت اہم ہے۔ وہ بتاتے ہیں
Essentially, internet plans that are affordable is going to be part of a package of measures that's just going to be needed to build the absolute foundations.
اس قسم کی پیش رفت کی اصل بنیاد میں یقینی طور پر ایسے انٹرنیٹ پلان بھی شامل ہوں گے جن کے لوگ متحمل ہو سکیں۔ ترقی یافتہ معیشتوں کی ترقی کی اصل وجہ مصنوعات سازی میں پیش رفت ہے، تاہم ترقی یافتہ ممالک میں معاشی سرگرمیاں اب مصنوعات سازی سے ہٹ کر خدمات کے شعبے میں کاروباری جدت اور اطلاعات کی جانب منتقل ہو رہی ہیں۔ ترقی یافتہ معیشتوں کو ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں برتری حاصل ہے، کیونکہ انہیں زیادہ تعداد میں ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ کارکنوں کی خدمات حاصل ہیں جن کے پاس خدمات کے شعبے میں مخصوص مہارتیں موجود ہیں۔ امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے کلاؤڈے بارفیلڈ کے مطابق خدمات کے شعبے کی جانب جھکاؤ سے ترقی پذیر ممالک کے لیے اپنی معاشی کامیابیوں کو جاری رکھنا مشکل تر ہوتا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے
So you've already seen that start, I think the digital revolution will really advance that to a great degree.
آپ پہلے ہی سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں ڈیجیٹل انقلاب سے یہ معاملہ اور آگے بڑھ جائے گا۔ کلاؤڈے کا مزید کہنا ہے کہ سیاست معاشی مسائل کو مزید پیچیدہ بنا سکتی ہے، کیونکہ ترقی پذیر ممالک کے لیڈر اس بات پر منقسم رہیں گے کہ کیا وہ نئی ڈیجیٹل کمپنیوں کو اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے آزادی سے کام کرنے کی اجازت دیں، یا پھر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو محض سوشل کنٹرول یا سیاسی مقاصد کے لیے ہی استعمال کریں۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب خبروں سے ہٹ کر ایک رپورٹ۔ اردو پاکستانی ہی نہیں بھارتیوں کی زندگیوں میں بھی رچی بسی ہے۔ بھارتی عوام کی اردو زبان میں دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے، خصوصاً دلی والوں کی۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے ریتل جوشی نے۔
بھارتی دارالحکومت دلی ملک کی ان 7 ریاستوں میں سے ہے جہاں اردو بھی ایک آفیشیل زبان ہے۔ تعلیم کے لحاظ سے اردو چند سرکاری اسکولز تک سمٹی ہوئی ہے، لیکن اردو زبان اور ادب کے قدردانوں کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے۔
لینگویج کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، وہ اردو میں ہے۔ بچوں کو اسکپ نہیں آتی، ان کو لینگویج بھی نہیں آتی، نہیں اٹریکشن وہی ہے۔ لوگ اس کے فلو کو اور اس کی محسوسیت کو لوگ خود فیل کرتے ہیں۔
انٹرنیٹ نے بھارتیوں، خاص طور پر نوجوان نسل میں، اردو زبان کی دلچسپی اور سمجھ کو بڑھانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے اردو پوئٹری اور لٹریچر کا خزانہ ان لوگوں کے لیے بھی کھل گیا جو اردو اسکرپٹ پڑھنا نہیں جانتے۔ بے حد مقبول بھارتی ویب سائٹ جشن ریختہ پر روز آنے والے 1,00,000 سے زیادہ وزٹرز اس کا ثبوت ہیں۔
ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اردو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن پہنچ نہیں پاتے ہیں اسکرپٹ کی وجہ سے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوریٹ کر کے، انتخاب کر کے، ہم سلیکٹڈ کلام اس کو دیوناگری میں اور رومن میں بھی شائع کریں۔
کیسے مہک اٹھے ہیں میرے زخم، کیا کہوں، پھولوں سے میں نے بات ذرا دیر کی ہے بس۔
انٹرنیٹ نے اردو کو پرواز بھرنے کے لیے زمین دی تو سوشل میڈیا نے اس پرواز کو پردے دیے۔ اگرچہ دلی شاعری کلب جیسے اردو پوئٹری کے کلب پہلے بھی ہوتے تھے، اب سوشل میڈیا کی بدولت ایسے کلبز محفلوں کے علاوہ آن لائن بھی خیالات اور معلومات کا تبادلہ جاری رکھ پاتے ہیں۔
اگر کوئی شروع کر رہا ہے پوئٹری لکھنا اور اسے تھوڑی گائیڈنس کی ضرورت ہے تو ہمارے جو فیلو پوئٹس ہیں وہ ضرور اس کو یو نو انکریج بھی کرتے ہیں اور اس کو آن لائن بھی گائیڈ کرتے ہیں۔
اسکرپٹ کو ضرور فائدہ ہوا ہے، میں بھی ان میں سے ایک ہوں اور میں سے تمام 50 لوگ جانتا ہوں جنہوں نے حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا کے آ جانے کے بعد اسکرپٹ سیکھی ہے۔
دلی میں اب جشن اردو کے جلسوں کا سلسلہ بھی تقریباً سال بھر چلتا ہے۔ یہاں ہونے والے شعر و شاعری سے لے کر سنجیدہ ڈسکشنز تک اردو کو لوگوں کو دل و ذہن کے اور قریب لانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ رتول جوشی، وائس آف امریکہ، دلی۔
پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ لاڑکانہ میں بینظیر بھٹو کی 11ویں برسی کے موقع پر جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو نے منی لانڈرنگ کیس میں اپنے والد کے خلاف پیش کی جانے والی رپورٹ کو جھوٹ قرار دیا۔ جلسے کا احوال بیان کر رہے ہیں محمد ثاقب اس رپورٹ میں۔
سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ لاڑکانہ میں سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کی 11ویں برسی کے موقع پر جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے کہا کہ ان کی جماعت حکومت کی للکار پر ہار نہیں مانے گی، بلکہ ڈٹ کر جمہوری انداز میں مقابلہ کیا جائے گا۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ حکومت بلاول بھٹو کو ڈرانا چاہتی ہے، لیکن بلاول کی رگوں میں بھٹو کا خون دوڑ رہا ہے۔ آصف زرداری نے مختصر لیکن تندو تیز جملوں پر مبنی خطاب میں ایک بار پھر کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت زیادہ عرصے نہیں چل سکتی۔ سابق صدر کے مطابق موجودہ حکومت کے پاس کوئی سوچ ہے اور نہ ویژن، انہیں میڈیا کیمپین کے سوا کچھ نہیں آتا۔
انہیں 100 دنوں میں کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ میں نے مشرف سے کو نوکری سے نکال دیا تھا، اس کو پریزیڈنسی سے نکال دیا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ 100 دن بہت کم ہے، تو کام کرنے جانتا ہو اس کے لیے بہت ہیں، جس کو آتا ہی کچھ نہیں اس کے لیے بہت ہے۔ تو ان سب کے اور ان کے سب کے ڈھول کھلے ہوئے ہیں سوائے ٹی وی پہ بکواس کرنے کے، اور ان کو کچھ نہیں آتا۔
دوسری جانب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی جلسے سے خطاب کیا اور کہا کہ وفاق کی جڑیں کھوکھلی کی جا رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں نوجوانوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے لیکن کسی کو احساس نہیں۔ کوئٹہ میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے مسائل نہیں سنے جا رہے۔ اگر وہ واقعی مجرم ہیں تو انہیں عدالتوں میں پیش کیوں نہیں کیا جاتا؟ بلاول بھٹو زرداری نے دبے الفاظ میں عدلیہ پر بھی تنقید کی اور کہا کہ 3 صوبوں سے مسترد کیے گئے کالا باغ ڈیم کو بنانے کے لیے مہم کیوں چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ڈیم کے مسئلے پر سندھ کے تحفظات کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر بھی براہ راست تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے 100 روز میں لوگوں کو مہنگائی کے سونامی میں ڈبو دیا ہے۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے کے وعدہ کرنے والے نے بے روزگاری اور کراچی میں تجاوزات کے خلاف نام نہاد مہم پر لاکھوں شہریوں کو بے گھر کر دیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے الزام عائد کیا کہ عمران خان ملک میں 1-پارٹی سسٹم لانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے خلاف تو احتساب کیا جا رہا ہے، لیکن حکومتی صفوں میں موجود وزراء احتساب سے مبرہ نظر آتے ہیں۔
عمران تو وہ کٹ پتلی ہے، وہ کٹ پتلی ہے جو اس ملک کو 1 یونٹ بنانا چاہتا ہے اور اس ملک میں 1-پارٹی رول قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ ملک میں 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو ملنے والے حقوق ختم کرنا چاہتا ہے۔
بلاول بھٹو زرداری نے منی لانڈرنگ اور جعلی اکاؤنٹس کیس میں سپریم کورٹ میں پیش کی گئی جے آئی ٹی کو سفید جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ عدالت کو گمراہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد جے آئی ٹی کی رپورٹ عدالت ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گی۔
ہمیں ہر دور میں عدالتوں میں گھسیٹا گیا، ہمیں رسوا کیا گیا. ہم کل بھی ان عدالتوں میں پیش ہوئے تھے, ہم آج بھی ان عدالتوں میں پیش ہوں گے. ہم نہ صرف ان عدالتوں میں پیش ہوں گے بلکہ ہم عوام کی عدالت میں بھی پیش ہوں گے. ہم پہلے بھی سرخرو ہوئے, ہم اب بھی سرخرو ہوں گے.
جلسے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا. محترمہ بینظیر بھٹو کی 11ویں برسی کے موقع پر ہونے والے جلسے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی حکومت پر تنقید کے متعلق یہ رپورٹ آپ سن رہے تھے. تاہم پاکستان کے حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ احتساب سے متعلق تمام اقدامات قانون کے مطابق ہیں اور سیاسی بنیاد پر کوئی مقدمات نہیں بنائے گئے ہیں. پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں سال 2018 میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے. ایک فریق مذاکرات کے لیے آگے بڑھا تو دوسرا پیچھے ہٹ گیا, لیکن دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کے لیے مذاکرات کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے. پاک بھارت تعلقات کے بارے میں لاہور سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ضیاء الرحمان کی ایک رپورٹ.
پاکستان اور بھارت کے دانشوروں کی رائے میں دونوں ملکوں کو طویل مدتی امن کی جانب غور کرنے کے ساتھ تجارتی تعلقات بہتر کرنے اور بد اعتمادی کا سلسلہ روکنے کی اشد ضرورت ہے. سال 2018 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول ورکنگ باؤنڈری کلبھوشن یادو کشمیر اور بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں اضافی پانی چھوڑے جانے کو لے کر کشیدگی بڑھی, لیکن پاکستان میں رواں سال 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں بننے والی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ماضی کی تمام باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے بشمول بھارت تمام پڑوسی ملکوں کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کا پیغام دیا. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ دونوں ملکوں میں سب سے اہم مسئلہ کشمیر کا ہے. پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ کو ٹیبل پر بیٹھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پاکستان میں بین الاقوامی امور کے ماہر اور دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش رئیس سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف قدامت پسند عناصر پر قابو نہ پانے کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم کرنے کے عمل میں بھی رکاوٹ پیش آ رہی ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر رسول بخش رئیس نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے راہداری کو بنیاد بنا کر بہتر قدم اٹھایا گیا, جس کا بھارتی حکومت نے بھی مثبت جواب دیا, لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی بھارت میں وہاں کی انتہا پسند تنظیموں کی طرف سے ایک مہم چلائی گئی جس کے بعد مودی سرکار بھی خاموش ہو گئی.
اگر کوئی بہت زیادہ قدم ہو سکتا ہے دونوں ملکوں کی جانب کنفیوژن بلڈ کے لیے, تو وہ پھر کرکٹ میچز ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان, اور ہم نے دیکھا بالی ووڈ ہے اس میں جو پاکستانی اداکار کام کرتے تھے ان کو نکالا گیا, جو انڈیا سپر لیگ ہے اس سے پاکستانی کھلاڑیوں کو نکالا گیا, تو یہ تو انتہائی نیچے درجے کی ایک سیاست ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ جرت مندانہ انداز میں آگے چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں.
نئی دہلی میں تعینات پاکستان کے ہائی کمشنر سہیل محمود نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسائل کی ایک لمبی فہرست ہے جس پر بات چیت ہوتی ہے. سیاسی تعلقات کے علاوہ دیگر بہت سے مسائل ہیں جن میں دونوں ملکوں کی عوام کے آپس میں رابطے اہم ہیں.
اپارٹ فرام دا پولیٹیکل ریلیشن شپ دیر آر ادر ڈائمینشنز ایز ویل, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس از ویری امپورٹنٹ, آف کورس ایشوز ریلیٹڈ ٹو بزنس دیز آر ویری امپورٹنٹ, ریلیجیس پیلگرمیج that is very important, and connection between the academics, artists, media, these are all very important things which we are pursuing, and we would hope that they would also have a positive effect on the overall relationship and would help change the environment for the better.
تجزیہ کاروں کے مطابق سرحدی کشیدگی میں کمی اور ممبئی حملے کی تحقیقات میں رکاوٹیں وہ مسائل ہیں جو کشمیر اور سرکریک جیسے بڑے مسائل تک بات ہی بڑھنے نہیں دیتے. کہا جاتا ہے کہ دوست بدلے جا سکتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں. سال 2019 میں بھارت میں نئی حکومت بنے گی, شاید وہ اپنی ترجیحات بدلے اور وزیراعظم عمران خان کی طرح ماضی کی باتوں کو پسے پشت ڈال کر آگے بڑھنے کی بات کرے. ضیاء الرحمان, وی او اے اردو, لاہور.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
متنازعہ طلاق ثلاثہ بل سن 2018 میں بھارت کی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں پیش کیا گیا, جو گوئی گھنٹے کی سخت بحث کے بعد منظور کر لیا گیا. اس کی حمایت میں 245 اور مخالفت میں 11 ووٹ پڑے. ووٹنگ کے موقع پر کانگریس نے واک آؤٹ کیا. وزیر قانون رویش شنکر پرساد نے بل پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا مقصد مسلم خواتین کے حقوق کا تحفظ ہے, اسے مذہبی معاملہ نہ سمجھا جائے, جبکہ حزب اختلاف نے اس کی مخالفت کی تھی اور اسے حکومت کی جانب سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش قرار دیا تھا. اس نے بل کو سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا. اب اسے راجیہ سبھا میں پیش کیا جائے گا جہاں حکومت اقلیت میں ہے. مزید تفصیل نئی دہلی سے سہیل انجم کی اس رپورٹ میں.
اس متنازعہ بل پر ایوان میں تیکھی بحث ہوئی اور بار بار ایوان کی کارروائی متاثر ہوئی. وزیر قانون روی شنکر پرساد نے کہا کہ 20 اسلامی ملکوں میں طلاق ثلاثہ پر پابندی ہے تو ہم اس پر پابندی کیوں نہیں لگا سکتے. انہوں نے کہا کہ اس بل کو سیاست کے چشمے سے نہ دیکھا جائے, یہ انصاف اور انسانیت کی حمایت میں ہے. ایوان میں کانگریس کے قائد ملک ارجن کھرگے نے بل کو غیر قانونی قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ اسے تحقیقات کے لیے ایوان کی مشترکہ سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کر دیا جائے. حکومت کی جانب سے بل کی حمایت کی گئی اور اس پر زور دیا گیا کہ اسے ہر حال میں منظور کیا جانا چاہیے. اس بل میں 3 طلاق دینے والے کو 3 سال کی جیل کی سزا کا انتظام ہے. یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے گزشتہ سال طلاق ثلاثہ کے معاملے پر سماعت کے بعد اسے غیر قانونی قرار دے دیا تھا. اس کے بعد حکومت کی جانب سے طلاق ثلاثہ بل لایا گیا. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اس بل کی مخالفت کی جا رہی ہے. بورڈ کے رکن ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بورڈ کی خواتین شاخ کی جانب سے بل کی مخالفت میں ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کی گئی ہے.
دیکھیے, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنی پچھلی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں لکھنؤ میں یہ طے کیا تھا, 4 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی اور اس کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ تمام ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کر کے, خاص طور سے تمام سیاسی پارٹیوں سے لیڈرا سے ملاقات کر کے ان سے یہ مطالبہ کرے کہ تھا وہ اس بل کی مخالفت کرے, اور اس کے لیے ایک رائٹ اپ تیار کیا گیا ہے کہ غلط بل ہے, شریعت مخالف بھی ہے اور انسانی حقوق کے سلسلے میں جو باتیں ہمارے دستور میں کہی گئی ہیں اس کے بھی خلاف ہے اور یہ فیملی اسٹرکچر کو تباہ برباد کر دیتا ہے. تو ہم نے اس کے سلسلے میں ایک تحریر تیار کی ہے اور وہ تحریر ہم لے کر MPs کے پاس ہیں اور خاص طور سے سیاسی لیڈران پاس سے جا رہے ہیں. تو اب تک کے یہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں سب لوگوں سے. خاص طور سے ہماری ویمن ونگ میں پہلی بات تو یہ کہ دلی کے اندر تمام ممبران پارلیمنٹ کے گھر جا کر ہمارا جو اس مسئلے پر جو موقف ہے وہ پہنچایا ہے لوگوں.
بورڈ کی خواتین شاخ کی کنوینر ڈاکٹر اسما زہرا کے مطابق, ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بل کو واپس لے کیونکہ ہم اسلامی شریعت کے ساتھ خوش ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہم نے 5 کروڑ خواتین سے بل کی مخالفت میں دستخط کروا کر صدر کے پاس بھیجا ہے. دستخط کنندگان میں 2.8 کروڑ مسلم خواتین ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ مسلم پرسنل لا میں کسی قسم کی مداخلت نہیں چاہتی. اس سے قبل بھی یہ بل لوک سبھا میں پیش کیا گیا تھا جہاں اسے منظوری مل گئی تھی مگر راجیہ سبھا میں معلق ہو گیا تھا, جس کے بعد حکومت کی جانب سے ایک آرڈیننس جاری کیا گیا. اب کچھ ترامیم کے ساتھ یہ بل دوبارہ پیش کیا گیا. حکومت کی دلیل ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے 3 طلاق کو غیر قانونی قرار دینے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور 400 سے زائد مردوں نے اپنی بیویوں کو 3 طلاق دی ہیں. لیکن حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ حکومت کا یہ قدم آنے والے انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے کے مقصد سے اٹھایا گیا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سردی کی شدید لہر جاری ہے جس کی وجہ سے علاقے میں زندگی کے معمولات متاثر ہوئے ہیں. ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر میں درجہ حرارت -7.6°C تک گر گیا ہے, جو نہ صرف دسمبر میں ریکارڈ کیے جانے والے معمول کے درجہ حرارت سے کافی کم ہے بلکہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات گزشتہ 28 برس کی سرد ترین رات تھی. مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل بتا رہے ہیں.
بھارتی زیر انتظام کشمیر ریکارڈ سردی کی لپیٹ میں ہے. سری نگر میں درجہ حرارت -7.6°C ریکارڈ کیا گیا ہے, جو نہ صرف دسمبر میں ریکارڈ کیے جانے والے معمول کے درجہ حرارت سے کافی کم ہے بلکہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات گزشتہ 28 برس کی سرد ترین رات تھی. محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے بتایا کہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر میں اس سے پہلے 7 دسمبر 1990 کو کم ترین درجہ حرارت یعنی -8.8°C ریکارڈ کیا گیا تھا. 31 دسمبر 2007 کو سری نگر میں درجہ حرارت 7.2 ڈگری تک گر گیا تھا. جمعرات ہی کو وادی کشمیر کے صحت افزا مقامات پہلگام اور گلمرگ میں درجہ حرارت بالترتیب -8.3°C اور منفی 9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ریاست کے کرگل شہر میں یہ منفی 16.2 اور قریبی قصبے دراس میں منفی 20.6 ڈگری سیلسیس تھا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سردی کی حالیہ لہر جنوری کے پہلے ہفتے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ماہرین موسمیات نے بھارتی زیر انتظام کشمیر کے بیشتر حصوں میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے کہیں نیچے رہنے اور خطرناک حد تک سرد ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نئے سال کی آمد تک بارشوں یا برفباری کا کوئی امکان نہیں ہے۔ محکمہ صحت نے لوگوں سے احتیاط برتنے اور دراس اور کرگل جیسے بالائی علاقوں میں بلا ضرورت گھروں سے باہر جانے سے اجتناب کرنے کے لیے کہا ہے۔ درجہ حرارت کے مسلسل نقطۂ انجماد سے نیچے رہنے کی وجہ سے سری نگر کی شہرا آفاق جھیل ڈل جزوی طور پر جم گئی ہے۔ وادی کشمیر اور لداخ کی کئی جھیلیں اور دوسرے آبی ذخائر بھی جم گئے ہیں۔ پینے کا پانی فراہم کرنے والے ذخائر اور سپلائی لائنز بھی منجمد ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں پینے کے پانی کی فراہمی رک گئی ہے۔ جمعرات کی صبح کئی علاقوں میں دھند کے نتیجے میں معمول کی زندگی کئی گھنٹوں تک متاثر رہی۔ ریاست کے جموں خطے میں بھی شدید سردی کی لہر جاری ہے۔ کشمیر کے موسمی حالات پر بات کرتے ہوئے سرکردہ ماہر ماحولیات اور یونیورسٹی آف کشمیر میں ارتھ سائنس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ شکیل رومشو نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
اگر ہم دیکھیں گے 25-30 سال سے ہم نے دیکھا کہ سلائی کلان جو ہے کنٹینیوسلی یہاں ٹیمپریچر انکریز ہو رہا تھا، تو اگر ہم کشمیر میں دیکھیں گے سلائی کلان جو ہمارا ہے یہ ہارشیسٹ پارٹ آف دی ونٹر ہے، لیکن اور جو بھی سنو فال ہوا کرتی تھی موسٹلی اسی پیریڈ میں ہوا کرتی تھی 21 دسمبر سے لے کے 31 جنوری تک، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہے کشمیر ویلی کا پرٹیکولرلی، تو اس میں ایک سگنیفیکینٹ وارننگ سگنل آئی ہے۔ بہت قریب 30 سال سے جو ہے لوگوں کو بالکل ڈفرینٹ ٹائپ آف انوائرمنٹ، ڈفرینٹ ٹائپ آف کلائمیٹ ایکسپیرئنس ہوا ہے۔
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
گوئٹے مالا سے تعلق رکھنے والے 8 سالہ بچے کی موت کے بعد یو ایس کسٹمز اینڈ بارڈر پیٹرول نامی ادارے نے اپنی تحویل میں موجود تمام بچوں کے طبی معائنے کا حکم دیا ہے۔ اس ادارے کے زیر تحویل بچوں میں اس ماہ یہ دوسری ہلاکت ہے، اور یہ ایسے وقت میں ہوئی ہے جب یہاں واشنگٹن میں سرحدی سلامتی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی پر تند و تیز بحث جاری ہے۔ اس بارے میں جے سوئی سے میں اونی کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ 7 سالہ جیکلین کال نامی اس کم سن بچی کی موت سیپسس سے ہوئی۔ اس حالت میں مریض کا دم گھٹنا شروع ہوتا ہے اور وہ اچانک موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ ایک مقامی عہدیدار رونالڈو ایکو کا کہنا ہے، ایک بچی ہنستے مسکراتے خوش خوش گئی اور آج بغیر روح کے اس کا جسم واپس آیا۔ ایک اور 8 سالہ بچہ نیو میکسیکو میں فوت ہو گیا۔ وہ 2 دفعہ ہسپتال گیا اور بالآخر کرسمس کی رات اپنی جان سے گیا۔ اس ہلاکت سے یہ سوالات جنم لے رہے ہیں کہ حکام اپنی تحویل میں موجود تارکین وطن سے کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ٹیکسس سے رکن کانگریس بیٹو اور رورکے کا کہنا ہے،
It's very troubling to me. You know, you have two children who have died in CBP custody.
یہ ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسٹمز اینڈ بارڈر پیٹرول نامی ادارے کی تحویل میں اس ماہ 2 بچے ہلاک ہوئے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم بارڈر پیٹرول اسٹیشنوں پر حالات کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ وہ بحران کی صورت میں بچوں کے لیے درست قدم اٹھائیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے تارکین وطن کی حوصلہ شکنی کے باوجود سرحد پر موجود ایجنٹ حضرات اس ماہ اکیلے یا اپنے والدین کے ساتھ سرحد پار کرنے والے ہزاروں بچوں کی فائلیں بنا کر آگے بھیج رہے ہیں۔ امیگریشن کے حامی کارکنان نے امیگریشن سے متعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں اور حراستی سینٹروں پر کڑی تنقید کی ہے۔ دوسری جانب مرکزی حکومت کا نظام بند ہو چکا ہے کیونکہ صدر ٹرمپ سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے 5 ارب ڈالر کی فنڈنگ کے خواہاں ہیں، جبکہ ڈیموکریٹ ارکان اس رقم کی منظوری کے لیے تیار نہیں۔ سرحد پر دیوار کی تعمیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا ہے،
We have a little bit of a shutdown because we believe in walls and we believe in borders and we believe in barriers and
ہم نے چھوٹا سا شٹ ڈاؤن کیا ہے کیونکہ ہم دیواروں پر، سرحدوں پر اور رکاوٹوں پر یقین رکھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک بہت خاص ہے، لوگوں کو یہاں قانونی طریقے سے آنا ہوگا، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون ہیں۔ کسٹمز اینڈ بارڈر پیٹرول والوں نے اپنی تحویل میں موجود تمام بچوں کے طبی معائنے کا حکم دیا ہے، تاہم ان خاندانوں کے لیے جو اپنے بچوں کو دفنا رہے ہیں، ایسی ہدایات کے جاری ہونے میں دیر ہو گئی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والے دو عالمی اداروں نے ملاوی میں دیہی علاقوں میں رہنے والی لڑکیوں کی صحت اور تعلیم کے لیے پروگرامز کا آغاز کیا ہے۔ یہ دونوں ادارے ملاوی کے جنوبی ضلع مولانجے میں لڑکیوں کا ایک کلب بھی چلا رہے ہیں۔ یہ ضلع ایچ آئی وی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، یہ وائرس ایڈز کا سبب بنتا ہے۔ ملاوی کی تقریباً 10% آبادی اس وائرس کا شکار ہے۔ ملاوی کے مولانجے ضلع سے وائس آف امریکہ کی لامک میسینا کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
ملاوی کے ان کلبز میں تقریباً 360 لڑکیاں شامل ہیں۔ مولانجے ضلع کے تقریباً 9 سیکنڈری اسکولوں میں 2 ماہ قبل ان کلبز کا آغاز کیا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق بہت سی لڑکیاں حاملہ ہو جانے اور جلد شادی ہو جانے کی وجہ سے اسکول چھوڑ دیتی ہیں۔ جی اے آئی اے نامی اس ادارے کی کوآرڈینیٹر لوسی منتھالی کہتی ہیں، گزشتہ برس سیکنڈری اسکول سے تقریباً 26 لڑکیاں چلی گئیں۔ اسکول چھوڑ کر جانے والوں میں 80% لڑکیاں ہوتی ہیں، ان میں سے بعض کی جلد شادی ہو جاتی ہے اور کچھ حاملہ ہو جانے کی وجہ سے اسکول چھوڑ دیتی ہیں۔ ملاوی کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں چھوٹی عمر میں شادیوں کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ ان لڑکیوں کی نصف تعداد کی عمریں 18 برس سے کم ہوتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایڈز سے متعلق ادارے کا کہنا ہے کہ ملاوی میں ایچ آئی وی کے نئے کیسز کی شرح 70% تک ہے۔ گلوبل ایڈز انٹرفیتھ الائنس یعنی جی اے آئی اے اور سینٹیبالا نے ان کلبز کا آغاز کیا ہے۔ ان کے اس پروگرام کے تحت ٹرینرز لڑکیوں کو زندگی میں کچھ کرنے اور آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ایسی ہی ایک مینٹور اینیفر جیرمیا کہتی ہیں، ہم لڑکیوں کو اپنی ذات کو کھوجنے کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ وہ خود کو پہچان سکیں، اس سے انہیں آگے بڑھنے اور زندگی میں کوئی مقصد اور گول سیٹ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ لونیس سٹیما کہتی ہیں کہ وہ طب کے شعبے میں جانا چاہتی ہیں۔ میں نرس بننا چاہتی ہوں، مجھے ان کا یونیفارم بہت پسند ہے، تاہم میں خاص طور پر نرس بننا چاہتی ہوں اور زچہ اور بچہ کے وارڈ میں کام کرنا چاہتی ہوں تاکہ خواتین کی مدد کر سکوں۔ باقی لڑکیوں کا کہنا ہے کہ انہیں اب لڑکیوں کی تعلیم کی قدر محسوس ہونے لگی ہے۔ ملاوی کی حکومت کا کہنا ہے کہ کلبز کا یہ پروگرام ان کے اپنے پروگرام کو تقویت دیتا ہے، یعنی لڑکیوں کی تعلیم کے پروگرامز کو۔ وزارت صحت کی چیریٹی نخوما کے الفاظ، اگرچہ حکومت لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ہر ممکن طریقے کار اختیار کر رہی ہے، تاہم وہ تنہا سب کچھ نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام لڑکیوں کی تعلیم کو عام کرنے اور اس سے متعلق شعور بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سینٹیبالا اور جی اے آئی اے کے حکام کا کہنا ہے کہ اس طرح کے پروگرامز اس سے قبل لیسوٹو اور بوتسواما ریاستوں میں کامیابی سے جاری ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں کے ایس ای 100 انڈیکس بھی اس سال تقریباً 6% تک گر چکا ہے، جبکہ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیاں پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ یعنی قرض اتارنے کی صلاحیت کے بارے میں ریٹنگ کم کر رہی ہیں۔ ان مشکلات سے عمران خان حکومت کی معاشی ٹیم ملک کو نکال پائے گی یا نہیں، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے تو شاید ہمیں کچھ عرصہ اور انتظار کرنا پڑے، لیکن 2018 جس میں تحریک انصاف کی حکومت بنی، معاشی لحاظ سے کیسا رہا، یہ جانتے ہیں اسد اللہ خالد کی اس رپورٹ میں۔
پاکستانی معیشت نے 2018 تین مختلف حکومتوں کی معاشی پالیسیوں کے تحت گزارا۔ مسلم لیگ نواز سے نگراں حکومت اور پھر عمران خان کے وزیر اعظم بننے تک معاشی پالیسیوں پر بے یقینی چھائی رہی۔ اس بے یقینی نے خاص طور سے عوام کو براہ راست متاثر کرنے والے معاشی مسائل میں اضافہ ہی کیا۔
مجموعی طور پر مہنگائی بڑھی ہے، مجموعی طور پہ ہر چیز، کیونکہ حکومت تبدیل ہوئی ہے۔
اوور آل اگر آپ دیکھیں تو آبویسلی مہنگائی بڑھ رہی ہے۔
سال کے پہلے 6 مہینوں میں پاکستانی حکومت کو 3.6 ارب ڈالرز کے بیرونی قرض کی ادائیگیاں کرنی پڑی۔ یہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بڑی کمی کا باعث بنا۔ شرح نمو میں کمی ہوئی اور حکومت کی معاشی مشکلات میں مزید اضافہ۔
پاکستان کے معاشی اشاریے پچھلے 18 ماہ میں ابتری کا شکار رہے۔ اس کی ایک وجہ مسلسل بڑھتا ہوا مالیاتی خسارہ ہے، جس کی بڑی وجہ تھی حکومت کی نرم مالیاتی پالیسیاں۔ اور اس کے علاوہ روپے کو مصنوعی طور پر مستحکم رکھنے کی پالیسی نے بھی سبتری میں اہم کردار ادا کیا.
جو آپ کو 2018 میں مشکلات نظر آئی ہیں ان کی وجوہات کافی پہلے کی ہیں اور بڑی بیسک قسم کی وجوہات ہیں. یقیناً 2018 کی امید تو بہت تھی لیکن وہ امید اس لیے پوری نہیں ہوئی کہ جو بیسک اکانومی کی فاؤنڈیشنز تھیں وہ کمزور ہو گئی تھیں.
حکومت پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ مالی سال میں پاکستان نے ریکارڈ 60.9 ارب ڈالرز کی درآمدات کی. پاکستانی برآمدات اس کی درآمدات کے آدھے سے بھی کم یعنی معیشت کا تقریباً 7% رہی، جس کا نتیجہ 37.67 بلین ڈالرز کے تجارتی خسارے کی صورت میں نکلا. اگست میں عمران خان حکومت کو کنٹرول سنبھالتے ہی ملک چلانے اور بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں کے لیے دوست ممالک اور آئی ایم ایف سے مدد لینے کو زیر غور لانا پڑا. عالمی مالیاتی فنڈ سے کسی بیل آؤٹ کی درخواست سے پہلے انکار اور پھر باقاعدہ درخواست کی گئی. مذاکرات کے بعد آئی ایم ایف کی جانب سے کسی مجوزہ بیل آؤٹ کے لیے جو شرائط دی گئیں، اطلاعات کے مطابق ان میں سے ایک ملک کے محصولات کے نظام کو بہتر بنانے کی بھی تھی.
پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح صرف 13% ہے، جو کہ ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں کافی کم ہے.
پاکستان از دی لیسٹ ٹیکسڈ کنٹری ان دی ورلڈ.
پاکستان کو بڑھتے خسارے، سست معاشی ترقی اور زر مبادلہ کے ذخائر میں مسلسل کمی کے چیلنجز کا سامنا ہے.
2019-2018 کے مقابلے میں زیادہ مشکل سال ہوگا، جس میں انفلیشن بھی ہوگی، انیمپلائمنٹ بھی بڑھے گی، گروتھ بھی کم ہوگی اور اس کو ایک قسم کا بڑا امپورٹنٹ قسم کا سال سمجھا جائے گا، کیونکہ جو اس سال میں آپ پالیسیز امپلیمنٹ کریں گے ان کی وجہ سے 2020-21 میں امید یہی ہونی چاہیے کہ کنڈیشنز بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی.
ورلڈ بینک بھی 2019 میں پاکستان کی معاشی شرح نمو میں کمی کی پیشگوئی کر چکا ہے.
ہم نے پاکستان کی معاشی شرح نمو مالی سال 19 میں 4.8% رکھی ہے، جو کہ 2018 کے 5.8% کے مقابلے میں بہت کم ہے.
حکومت کی چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے دوست ممالک سے مالی مدد کے حصول کی کوششوں کا نتیجہ بیجنگ کی جانب سے سرمایہ کاری کے وعدوں، ریاض اور ابوظہبی کی جانب سے اربوں ڈالرز کی سپورٹ کی صورت میں سامنے آ چکا ہے. تاہم عالمی ماہرین کے مطابق پاکستانی معیشت کی بہتری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات ناکافی اور عارضی حل ثابت ہوں گے.
خواتین کے کاروبار میں حوصلہ افزائی کے لیے لاہور میں ایک خصوصی مرکز کام کر رہا ہے، جس کی رپورٹ ہمیں دی ہے لاہور سے سمن خان نے.
آسٹریلیا سے کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کرنے والی لاہور کی صدف احمد پہلی ایسی انٹرپرنیور ہیں جنہوں نے لاہور میں بچوں کی سطح پر ریبوٹکس کلب متعارف کرایا ہے.
ہم انجینئرنگ بہت ارلی ایج پر لے کر آئے ہیں. پرپز سٹارٹ کرنے کا یہ تھا کہ ہر بچے کے اندر کیوریوسٹی بلڈنگ ہوتی ہے، انہی کیوریوسٹی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم سٹارٹ کیا ہے.
صدف نے یہ پروجیکٹ اپنی مدد آپ کے تحت شروع کیا. اس منفرد آئیڈیا کو پذیرائی بھی ملی، لیکن اسے باقاعدہ بزنس کی شکل دینے کے لیے انہیں پیشہ وارانہ مہارت کی ضرورت تھی، جو انہیں مل رہی ہے وومن انوویشن نیٹ ورک سے. ون ایک ایسا انکیوبیشن سینٹر ہے جو پنجاب کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومین کے تحت جولائی 2017 میں شروع ہوا. پہلے بیچ میں ایک سال کے لیے 15 کمپنیوں کو منتخب کیا گیا، جن میں سے کچھ پہلے سے مارکیٹ میں موجود تھیں جبکہ بعض اپنے کام میں بالکل نئی تھیں.
ایک کو ورکنگ اسپیس ہے جہاں پہ ویمن آ کے اپنے آئیڈیاز کو انکیوبیٹ کر سکتی ہیں. بزنس ٹریننگز دی جاتی ہیں یہاں پہ، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ، مارکیٹ ڈیولپمنٹ، مارکیٹ میں کس طریقے سے جانا ہے، اسکیلیبلٹی، آپ کا بزنس کس طریقے سے اسکیل ہو سکتا ہے، اور جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایک اسٹارٹ اپ کو سکسیزفلی چلانے کے لیے، وہ سب ٹریننگز یہاں پہ دی جاتی ہیں. ہماری اس میں بڑی ایکسٹینسو فائنینشیل اور مارکیٹنگ اور مینجمنٹ کی ٹریننگس ہیں، جسے ہمیں اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے ڈفرینٹ آئیڈیاز ملتے ہیں اور ہماری پچ شارپ ہوتی ہے.
خواتین پاکستان کی کل آبادی کا 49.1% ہیں، لیکن پاکستان کی 32 لاکھ انٹرپرائز میں خواتین کا حصہ تقریباً 2-3.5% ہی ہے. اس تناسب کو بڑھانے کے لیے اس سینٹر میں غریب اور متوسط گھرانوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو ترجیح دی جاتی ہے.
نینو ٹیکنالوجی کو یوز کر کے واٹر کلینلینس کرنے کا وہ بھی ایک اسٹارٹ اپ ہے ہمارے پاس یہاں پہ موجود. ایک خاتون ہیں جن کی اپنی ایک ٹریول ایجنسی ہے. تو مختلف قسم کے ایجوکیشنل ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بھی ہیں، کچھ ٹریڈیشنل اسٹارٹ اپس بھی ہیں جیسے کہ کپ کیک کمپنی ہے خاتون کی. سو ہر طرح کے اسٹارٹ اپس موجود ہیں یہاں پہ.
خواتین گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں بنے اس سینٹر میں آ کر کام کرنے کی پابند نہیں، وہ گھر میں بیٹھ کر بھی انکیوبیٹر کے ماہرین سے رابطے میں رہ سکتی ہیں.
اس پائلٹ انکیوبیٹر کی کامیابی اور اس سے حاصل ہونے والے تجربے کی بنیاد پر پنجاب کمیشن برائے حقوق خواتین اسی طرز کے انکیوبیٹرز مستقبل میں پنجاب کے 9 ڈویژنز میں بنانے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر راب میکلین۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت کے لیے اجازت دیجیے گا، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔